الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد الأمين فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. خواتین و حضرات, حدود و تعزیرات میں ہم دیت کے بارے میں قرآن مجید کا نقطہ نظر سمجھ رہے تھے. جس طرح کہ میں نے عرض کیا کہ قرآن مجید میں سورہ نساء کی آیت سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے, اگر عربیت کے تقاضوں کو ملحوظ رکھ کے آیت کو دیکھا جائے, اور سورہ بقرہ میں قتل عمد کے موقع پر جب دیت کا قانون بیان ہوا ہے تو وہاں معروف کی شرط سے بھی یہی بات واضح ہوتی ہے کہ دیت کی کوئی مقدار متعین نہیں کی گئی. یہ بات ہمارے ہاں عام فقہا نہیں مانتے, یعنی ان کا نقطہ نظر یہ ہے کہ دیت کی مقدار 100 اونٹ مقرر کر دی گئی ہے, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ عورت کی دیت آدھی مقرر کی گئی ہے. اسی پر بڑا ہنگامہ ہوا تھا جب ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں قانون سازی کی گئی, تو اس پر بہت ہنگامہ ہو گیا, لوگوں نے بہت اعتراضات کیے اس پر, عورت کی دیت آدھی ہوتی ہے, پوری ہوتی ہے. بہت سے لوگوں نے اس روایت پر تنقید کی, اور انہوں نے یہ کہا کہ نہیں, یہ روایت مجروح ہے, اس کو یہ حیثیت نہیں دینی چاہیے. فقہا کا چونکہ عام اتفاق ہے اس پر, تو اس وجہ سے میں تھوڑی سی اس کی تفصیل کر رہا ہوں. یعنی غلطی میرے نزدیک کیا ہوئی ہے, غلطی یہ ہوئی ہے کہ جب قرآن نے یہ کہا کہ سوسائٹی کا جو دستور یا جو رواج ہے بس اس کو نافذ کر دیا جائے, تو عربوں میں جو دستور اور رواج تھا قرآن کے حکم کے مطابق اسی کو نافذ ہونا چاہیے تھا, یعنی جس چیز پر لوگوں کا اتفاق ہو. تو میں نے اسی وجہ سے اپنی کتاب برہان میں جب خاص دیت کو موضوع بنایا ہے, اس میں یہ مضمون موجود ہے بڑا تفصیلی میرا قانون دیت کے عنوان سے, یہ دیت کا کیا ضابطہ ہے. تو میں نے اس میں یہ بتایا ہے کہ عربوں کے ہاں دیت کی مختلف روایات تھی, بعض قبیلوں میں 5 اونٹ تھی, بعض میں 10 اونٹ تھی, پھر قبیلوں کے شرف کے لحاظ سے فرق کرتے تھے. یعنی یہاں تک ان کے ہاں تھا کہ آپ کا آدمی مرے گا تو 10 اونٹ دیں گے, ہمارا مرے گا تو 100. بادشاہوں کی دیت 1000 اونٹ مقرر تھی. اس طرح کی بہت سی روایات ان کے ہاں تھی. عورتوں کی دیت بالعموم آدھی تھی, اس لیے کہ عربوں کے معاشرے میں عورت کی حیثیت اس سے مختلف تھی بھی نہیں. تو یہ ان کے اپنے رواج تھے جو اس زمانے میں انہوں نے اختیار کر رکھے تھے. 100 اونٹ کے بارے میں بھی یہ قصہ بیان کیا جاتا ہے کہ عربوں کے ہاں جب حضرت عبد المطلب نے, یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا نے, اپنے بیٹے کے معاملے میں نظر مانی اور اس کا قرا 100 اونٹ نکلا, مشہور واقعہ ہے آپ کے علم میں ہوگا, تو اس کے بعد سے یہ بات اختیار کر لی گئی کہ چونکہ یہ اشارہ ہو گیا ہے کہ ایک جان کے بدلے میں اتنا جرمانہ ہونا چاہیے, تو 100 اونٹ ہم مقرر کر لیتے ہیں. یعنی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت پہلے ہو چکا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی قانون کو لاگو رکھا, اس لیے کہ جرمانے کو طے کرنے کا کیا طریقہ ہے. جب قرآن کہتا ہے کہ معاشرہ جس پر راضی ہے, تو اگر کسی معاشرے کے اندر دیت کے معاملے میں لوگوں نے ایک چیز طے کر رکھی ہوئی ہے تو ہم اس کو ادا کروا دیں گے. اسی اصول کے اوپر میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے موجودہ معاشرے میں یہ دیکھا جائے گا کہ ہم کس چیز پر راضی ہیں. یعنی اس معاملے میں اگر پہلے سے کوئی رواج ہوگا اس کی پیروی کر لیں گے, اگر کوئی پارلیمنٹ میں قانون سازی کرنے کی ضرورت کریں گے پیدا ہوگی تو قانون سازی کر لیں گے. قرآن نے ہم کو پابند نہیں کیا. تو لوگوں کو غلط فہمی یہ ہوئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں اسلامی شریعت کا کوئی قانون نافذ نہیں کیا, بلکہ جب قرآن نے یہ کہا کہ اس معاملے میں دستور کی پیروی کی جائے تو جو دستور تھا اس کو نافذ کر دیا, یہی ہونا چاہیے تھا. یعنی مثال کے طور پر اس معاشرے میں ہم نے قرآن مجید میں یہ قانون پڑھا, اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ہمارے ہاں کمپنسیشن کا ایک قانون ہے, لوگ اس پر راضی ہیں, پہلے سے بنا ہوا ہے ہمارے یہاں بھی موجود, لوگ راضی ہیں, کوئی مسئلہ نہیں اس میں, بس ٹھیک ہے, جو مقدار یا جو رقم اس میں طے ہے اسی کے لحاظ سے لوگوں کو دے دیا جائے گا. ہم محسوس کرتے ہیں کہ اس میں کچھ تبدیلی ہونی چاہیے, ہم اس میں تبدیلی کر لیں گے. کیونکہ جب قرآن مجید کسی معاملے میں کہتا ہے دستور کی پیروی کی جائے, تو اس کا مطلب ہوتا ہے سوسائٹی کس بات پر راضی ہے. اس کی مثال یوں سمجھیے کہ جیسے مہر کا معاملہ ہے, عورت کا مہر کتنا مقرر کیا جائے, تو قرآن نے کہا اس میں دستور کی پیروی کی جائے, یعنی جو سوسائٹی کا رواج ہے اس کے مطابق مہر لے دے لیا جائے. تو اس میں کیا ہوگا, اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپس میں مل کے خاندان طے کر لیتے ہیں. بعض قبیلوں میں یا بعض برادریوں میں طے ہی ہوتا ہے کہ اتنا مہر باندھ رہا ہے, وہ ان کا رواج ہے, ٹھیک ہے, اس پر معاملہ ہو رہا ہے تو مذہب کو اس میں مداخلت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اسی طرح سے فرض کیجئے کہ ایک عورت اور مرد کا نکاح ہوا اور اس موقع پر مہر نہیں مقرر کیا گیا, تو فقہا کہتے ہیں نا کہ اس صورت میں کیا ہوگا, یعنی یہ دیکھا جائے گا کہ خاندان میں باقی عورتوں کا کتنا مہر ہے, تو کم و بیش اس کے لحاظ سے مان لیا جائے گا. تو یہ ہے معروف یا دستور کے مطابق معاملات کرنا. قرآن نے کئی جگہوں پر یہ بات کہی ہے, جیسے رضاعت کے معاملے میں کہی ہے, نان و نفقے کے معاملے میں کہی ہے, کیونکہ یہ ایسی چیزیں ہیں جس میں کوئی ابدی قانون بنایا نہیں جا سکتا. تو اس کا طریقہ یہ اختیار کیا گیا ہے کہ سوسائٹی کا دستور ہے, جو معاشرہ راضی ہو جاتا ہے, جس پر لوگ مطمئن ہو جاتے ہیں. اگر لوگ عورت کی دس گنا دیت پر راضی ہیں تو اسلام کو کیا اعتراض ہے, اور اگر وہ آدھی دے کے مطمئن ہو گئے ہیں تو ٹھیک ہے, صلح ہو گئی, ہم کیوں مداخلت کریں اس میں. ہم تو صرف یہ بات کہہ رہے ہیں کہ دیت کے معاملے میں سوسائٹی کے دستور کی پیروی کی جائے. یعنی یہ بات سمجھ لیجیے, یہ میرا اس معاملے میں اختلاف ہے ان لوگوں سے کہ یہ خیال کرتے ہیں کہ جب قرآن مجید نے دیت دینے کا حکم دیا تو رسول اللہ نے یہ دیت مقرر کر دی. میں یہ کہتا ہوں کہ نہیں, جب قرآن نے دیت دینے کا حکم دیا تو یہ کہا کہ سوسائٹی کے دستور کی پیروی کی جائے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوسائٹی کا دستور نافذ کر دیا. تو اس وجہ سے ان کے نقطہ نظر سے وہ ابدی قانون بن گیا, میرے نقطہ نظر سے وہ بائنڈنگ نہیں ہے. دیکھو اس میں تو ایسے ہی ہے کہ جیسے قرآن مجید نے کہا کہ عورتوں کے مہر معروف کے مطابق, دستور کے مطابق باندھے جائیں, تو اب آدمی یہ طے کرنے کے لیے بیٹھ جائے کہ حضور نے کیا مہر باندھا تھا. حضور نے اپنے زمانے کے دستور کی پیروی کی, ہم اپنے زمانے کے دستور کی پیروی کریں گے. تو یہی بالکل صورتحال, یعنی جو مہر کے معاملے میں صورتحال ہے وہاں بھی یہی الفاظ ہے کہ معروف کے مطابق معاملات کیے جائیں, یہاں بھی یہی الفاظ. تو ایک ہی طریقہ ہوگا. تو میں نے یہاں لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیت کے فیصلے اپنے زمانے میں عرب کے دستور کے مطابق کیے, یعنی یہ کوئی شریعت نہیں تھی, عرب کے دستور کے مطابق کیے. فقہ و حدیث کی کتابوں میں دیت کی جو مقداریں بیان ہوئی ہیں وہ اسی دستور کے مطابق ہیں, وہی دستور ہے. اس کی پوری تفصیل میں نے بیان کر دی ہے برہان میں کہ وہ کیسے بنا, اس میں مختلف قبیلوں کے کیا رواج تھے. عرب کا یہ دستور اہل عرب کے تمدنی حالات اور تہذیبی روایات پر مبنی تھا, یعنی ان کی اپنی کچھ روایتیں تھیں, ان کے ہاں بہت سے معاملات طے تھے پہلے سے, اس کو چھیڑا نہیں گیا. زمانے کی گردش نے کتاب تاریخ میں 14 صدیوں کے برق الٹ دیے ہیں. تمدنی حالات اور تہذیبی روایات, ان سب میں زمین و آسمان کا تغیر واقع ہو گیا ہے. اب ہم دیت میں اونٹ دے سکتے ہیں, نہ اونٹوں کے لحاظ سے اس دور میں دیت کا تعین کوئی دانش مندی ہے. عاقلہ کی نوعیت بالکل بدل گئی ہے. یعنی دیت کے معاملے میں عربوں کا ایک رواج یہ تھا کہ جب آپ نے طے کر لیا نا کہ اس مقتول کی 100 اونٹ دیت ہے, یہ ادا کی جائے گی, تو اس کے ذمہ دار سارے قبیلے والے قرار پا جاتے تھے. یعنی صرف یہی نہیں ہوتا تھا کہ قاتل یا اس کے وارثوں ہی پر ذمہ داری ہے, بلکہ دیت طے ہو گئی تو اب پورا قبیلہ شریک ہو جائے گا. عرب میں اس کو بڑی بات سمجھا جاتا تھا کہ ہم نے فلاں آدمی پر دیت عائد ہوئی تھی تو اس میں اپنے آپ کو پیش کر دیا. بلکہ اس میں آپ دیکھیں گے جب برہان میں وہ مضمون پڑھیں گے کہ اس میں ایک عربوں کے مابین بڑی جنگ ہوئی تھی جس میں صلح کرانے والوں نے کئی ہزار اونٹوں کی دیت کی ذمہ داری اپنے اوپر لے لی تھی. تو ان کے قبائلی معاشرے میں یہ سب ممکن تھا. عاقلہ کی نوعیت بالکل بدل گئی ہے. آپ ذرا تھوڑا سا ایکسیڈنٹ کر کے آئیے, اس کے اوپر آپ کو ہو جائے کوئی 2 لاکھ روپے جرمانہ, اور پھر عاقلہ ڈھونڈتے پھریے. یعنی کوئی اب برادریاں ختم ہو گئیں, تمدنی حالات میں تبدیلی آ گئی, قبیلے وہ نہیں رہے, اب کون کسی کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوتا ہے. تو یہ بالکل دنیا تبدیل ہو گئی اس معاملے میں. اور قتل خطا کی وہ صورتیں وجود میں آ گئی ہیں جن کا تصور بھی اس زمانے میں ممکن نہیں تھا. کون کہہ سکتا تھا کہ ایک بس ڈرائیور کی غلطی کے نتیجے میں 62 جانیں چلی جائیں گی. یہ ساری صورتیں اب نئی ہو گئی ہیں. قرآن مجید کی ہدایت ہر دور اور ہر معاشرے کے لیے ہے. چنانچہ اس نے, اب قرآن نے کیا کیا ہے, چونکہ یہ تبدیلیاں آنی تھی, یہ تغیرات آنے تھے, تو اتنی بات کہہ کے اس نے خاموشی اختیار کر لی کہ سوسائٹی کے دستور کی پیروی کرو. اور یہی ہونی چاہیے کیونکہ قتل کا معاملہ ہے, اس میں لوگ جس بات پر راضی ہیں آپ مداخلت کریں گے تو گڑبڑ ہو جائے گی. بہتر یہ ہے کہ جس پر راضی ہیں وہیں کھڑے رہیے. اس معاملے میں قرآن مجید کی ہدایت ہر دور اور ہر معاشرے کے لیے ہے. چنانچہ اس نے اس معاملے میں معروف کی پیروی کا حکم دیا ہے. قرآن کے اس حکم کے مطابق ہر معاشرہ اپنے ہی معروف کا پابند ہے. عرب اپنے معروف کے پابند, ہم اپنے معروف کے پابند. ہمارے معاشرے میں دیت کا کوئی قانون چونکہ پہلے سے موجود نہیں ہے, یعنی ہمارے ہاں ایک کمپنسیشن کا کچھ بےہودہ سا قانون تو ہے کسی حد تک حادثات وغیرہ کے بارے میں, لیکن قتل خطا کی دیت کیا ہونی چاہیے یا قتل عمد کی کیا ہونی چاہیے, ہماری سوسائٹی کا یہ رواج ہی نہیں رہا. اس وجہ سے ہمارے ارباب حل وقت کو, یعنی ہمارے حکمرانوں کو, قاضیوں کو, ہمارے دانشوروں کو اختیار ہے کہ چاہیں تو عرب کے اس دستور کو برقرار رکھیں. یعنی جو عرب کا دستور تھا آپ آج بھی راضی ہیں اس کے اوپر. اس وقت جو قانون سازی ہوئی ہے ہمارے ملک میں وہ اسی کے مطابق کر دی گئی. اس وقت جو قصاص اور دیت آرڈیننس ہمارے ملک میں نافذ ہے اس میں اسی قانون کے مطابق عربوں کے دستور کو اختیار کر کے قانون سازی کر دی گئی ہے. اس وجہ سے ہمارے ارباب حل وقت کو اختیار ہے کہ چاہے تو عرب کے اس دستور کو برقرار رکھیں اور چاہے تو اس کی کوئی دوسری صورت تجویز کرے. یعنی میں اس کو شریعت کا حکم نہیں مانتا. یہ ہے فرق بنیادی طور پر. جیسے شراب نوشی کی سزا کو میں شریعت کا حکم نہیں مانتا. شراب نوشی ایک جرم ہے, اس کی سزا مقرر کرنے کا حکومت کو حق ہے, جو سزا چاہے مقرر کر دے. شریعت نے کوئی سزا اس کی مقرر نہیں کی ہوئی. شریعت کے سزا مقرر نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس معاملے کو ارباب حل وقت پر حکومت پر چھوڑ دیا گیا ہے. چنانچہ آپ برہان میں دیکھیے, وہاں میں نے اس موضوع پر بھی بحث کی ہے. یعنی وہ سزائیں وہاں زیر بحث آئی ہیں جن میں شریعت نے کوئی قانون سازی نہیں کی, لیکن غلطی سے لوگوں نے ان کو شریعت کی قانون سمجھ لیا ہے. شراب کے بارے میں ہر آدمی جانتا ہے کہ حضور کے زمانے میں بس کچھ تھوڑی بہت ایزا دے دی جاتی تھی آدمی کو, کچھ دو چار تھپڑ لگا دیے, مار دیا, نشہ ہرن ہو گیا, گھر کو چلے جاؤ. یہ صورت تھی. سید ابو بکر صدیق نے ذرا سوسائٹی مزید منظم ہوئی تو 40 کوڑے سزا مقرر کر دی اس کی. اور سیدنا عمر کے زمانے میں ایک مجلس ہوئی جس میں باقاعدہ شراب نوشی کا مسئلہ زیر بحث آیا, تو حضرت علی کی تجویز پر بیان کیا جاتا ہے کہ 80 کوڑے سزا یعنی بڑھا دی گئی. تو یہ چیز کیا ہے؟ اگر شریعت میں کوئی سزا مقرر تھی تو حضرت ابو بکر کون ہوتے تھے 40 اس کو کرنے والے, حضرت عمر کون ہوتے تھے اس کو 80 میں بدلنے والے. لیکن ہمارے ہاں بدقسمتی یہ ہے کہ اس کو بھی 80 کوڑے کو بھی شریعت کا قانون بنا لیا گیا ہے, اور حدود آرڈیننس میں وہ اسی اعتبار سے بیان ہوا ہے. یہ کوئی سزا نہیں. آپ چاہیں اب کوئی سزا مقرر نہ کریں, چاہیں تو محض تنبیہ پر چھوڑ دیں, چاہیں تو آپ کوئی اور سزا اس معاملے میں دے دیں, تو میرے نزدیک اس میں کوئی حرج نہیں. یہی میں دیت میں کہتا ہوں. یعنی یہ جھگڑا ہمارے ہاں جو پیدا کیا گیا عورت کی آدھی دیت کا, وہ صرف اس بات کو نہ سمجھنے کی وجہ سے پیدا ہوا کہ عربوں کے ہاں یقیناً عورت کی دیت آدھی تھی, ان کا دستور اور رواج یہی تھا. اسلام نے اس میں کچھ کہا ہی نہیں. اس نے کہا بھائی جس چیز پر راضی ہو نا فیصلہ کر لو, بس جھگڑا ختم ہونا چاہیے. یعنی یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے. نہیں, دو چار لگائی بھی جاتی تھی
تو زیادہ بہتر ہم اسی کو.
اچھی بات ہے, آپ راضی ہیں اس پر تو ٹھیک. اس پر ہم تھوڑی سی اس پورے باب کے بعد بحث کریں گے. میں ان چیزوں کو زیر بحث لاؤں گا, کیونکہ دیکھیے جو سزائیں میں نے بیان کی ہیں جو میرے نزدیک شریعت کی سزائیں وہ 5 ہیں, لیکن یہ لوگ ارتداد کی سزا بیان کرتے ہیں. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی سزا بھی قتل بیان کرتے ہیں, ایسے ہی شراب نوشی کی ایک سزا بیان کرتے ہیں. تو ان چیزوں کے اوپر ہم بحث کریں گے, جن کو میں درست نہیں سمجھتا. میرے نزدیک اس میں کوئی دلیل نہیں ہے, نہ قرآن میں نہ سنت میں. وہ ایک غلط فہمی ہے فقہا کی. وہ کیوں غلط فہمی ہوئی ہے؟ جیسے یہاں ہوئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے کے عرب کا دستور نافذ کیا, اس کو شریعت سمجھ لیا گیا, جبکہ دیکھنا یہ چاہیے تھا. اور یہی معاملہ آپ دیکھیں بعض لوگ مہر میں کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں مہر شریعت میں 32 روپے ہے. یہ کیوں ہے؟ وہ معلوم نہیں سیدہ فاطمہ کا مہر اتنا تھا یا فلاں کا اتنا تھا یا فلاں کا اتنا. یہ وہی غلطی اس معاملے میں. اور وہ 32 روپے لے کے بیٹھے ہوئے, یہ بھی معلوم نہیں وہ 32 روپے جس زمانے میں لوگوں نے کنورٹ کیے تھے دنیا اس سے بھی بہت آگے جا چکی. یعنی وہ بھی اگر کرنا ہو تو ایک معقول رقم بن جاتی ہے. کئی جگہوں پر میں نے دیکھا ہے, یعنی بیٹھے مہر طے کرنے کے لیے اشرعی مہر. میں نے پوچھا وہ کیا ہوتا ہے؟ تو 32 روپے. بہرحال جو صورت بھی اختیار کرے, اس وجہ سے ہمارے ارباب الوقت کو اختیار ہے کہ چاہے تو عرب کے اس دستور کو برقرار رکھیں اور چاہے تو اس کی کوئی دوسری صورت تجویز کریں. بہرحال وہ جو صورت بھی اختیار کریں گے, معاشرہ اسے قبول کر لیتا ہے تو ہمارے لیے وہی معروف قرار پائے گی. سوسائٹی کی قبولیت ضروری ہے, معاشرہ راضی ہو جائے. پھر معروف پر مبنی قوانین کے بارے میں یہ بات بھی بالکل بدیہی ہے, بالکل صاف ہے کہ حالات اور زمانے کی تبدیلی سے ان میں تغیر کیا جا سکتا ہے. یعنی آج ہم نے 2 لاکھ روپے دیت طے کر لی, کل کو تبدیلی آ جاتی ہے حالات میں, یا ہم محسوس کرتے ہیں کہ نہیں فلاں فلاں معاملے میں غلط طے ہو گیا ہے تو تبدیل کر لیں. یعنی یہ کوئی ابدی قانون ہو ہی نہیں سکتا. اور کسی معاشرے کے اول الامر یعنی ارباب حل وقت حکمران ریاست کے ذمہ دار اگر چاہیں تو اپنے اجتماعی مسالے کے لحاظ سے انہیں نئے سرے سے مرتب کر سکتے ہیں. یہ میرا موقف ہے اس معاملے میں. یعنی دیت تو اسلامی قانون ہے, اگر وارث راضی ہو جاتے ہیں, عدالت مطمئن ہو جاتی ہے کہ معاملہ دیت پر ہو جائے, آگے مزید ایک اور جان نہ لی جائے, یہ ایک اچھی بات ہے. اگر راضی ہو جاتے ہیں اور اس میں کوئی مسلحت کے خلاف بات نہیں ہوتی تو پھر آپ کو قانون بنانا پڑے گا کہ اس میں کیا دیت ہوگی, کیونکہ یہ ہر کیس میں جھگڑا نہیں چھوڑا جا سکتا, اس میں قانون سازی کرنی پڑے گی. تو یہ قانون سازی جو ہے وہ ہماری پارلیمنٹ کو کر لینی چاہیے. یہ جو ساری ہم نے بحث پڑھی ہے اس میں ابھی لیاقت صاحب نے مجھ کو توجہ دلائی. میں نے عرض کیا تھا کہ جو ترجمہ اس معاملے میں کیا گیا الحر بالحر والی آیت کا, تو اس میں عام طور پر لوگوں نے اس کو غلط سمجھا ہے اس آیت کو. موجودہ زمانے میں اس میں شبہ نہیں کہ بعض لوگوں نے یہ اندازہ کر کے کہ یہ بالکل ہی ایک نامعقول بات ہے, جیسے مولانا مودودی ہے یا اور بعض لوگ ہیں, تو انہوں نے اس مفہوم کو ادا کر دیا ہے جو میں سمجھتا ہوں. لیکن چونکہ ترجمے کے معاملے میں لوگوں کو غلطی لگ گئی اور وہ عربیت کی روح سے اس اسلوب کو پوری طرح نہیں سمجھ سکے. مدعا ٹھیک سمجھ رہے ہیں موجودہ زمانے کے لوگ بھی, پرانے زمانے کے لوگوں نے اس کو کیسے سمجھا ہے تو آپ یہ خیال نہ کیجئے گا. موجودہ زمانے میں تو اصل میں لوگ بہت سی اس طرح کی غیر معقول باتوں سے خدا کا شکر ہے جان چھڑا چکے. تو میں ذرا عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ آپ کے جلیل القدر فقہ کیا کہتے ہیں اس معاملے میں, ذرا سنیے. عن عمر بن عبدالعزیز والحسن البصری والعطاء واکرمہ وهو مذهب مالک والشافعی رحمۃ اللہ علیہم. یعنی عمر بن عبدالعزیز, حسن بصری, یہ بہت جلیل القدر فقہا, محدثین اور بڑے لوگ ہیں. عطا اکرمہ, یعنی آپ یہ سمجھیے کہ تابعین کے بڑے علماء ہیں یہ لوگ. اچھا, پھر اس کے بعد مالک اور شافعی, امام مالک اور شافعی, ان کا مذہب کیا ہے؟ ان الحر لا یقتل بالعبد, غلام کے بدلے میں آزاد کو قتل نہیں کیا جائے گا. والذکر لا یقتل بالانثی, مرد کے بدلے میں عورت کو قتل نہیں کیا جائے گا. اور یہ کیا کرتے ہیں؟ اس آیت سے استدلال کرتے ہیں, اسی آیت سے. یہ زبخشی کی تفسیر ہے جس میں وہ اس آیت کے بارے میں یہی جو الحر بالحر کی آیت ہے مذاہب نقل کر رہا ہے. اچھا, وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن میں دوسری جگہ ایک آیت ہے النفس بالنفس, وہ بھی ہم نے پڑھی ہے نا, جان کے بدلے جان. تو اب وہ کہتے ہیں کہ وہ جان کے بدلے جان, اور کیا اس میں تضاد واقع ہو گیا ہے؟ وَيَقُولُونَ هِيَ مُفَسَّرَةٌ لِمَا أُبْهِمَ فِي قَوْلِهِ النَّفْسُ بِالنَّفْسِ. وہ کہتے ہیں کہ جان کے بدلے جان میں ابہام تھا, اجمال تھا, اس آیت نے واضح کر دیا ہے کہ نہیں, غلام کے بدلے میں آزاد قتل نہیں ہوگا. یعنی یہ کہتے ہیں. اچھا, اب آگے چلیے. آپ کہیں گے کہ بھائی مالک اور شافعی, چلے باب حنیفہ, سنیے وہ کیا کہتے ہیں. وان سعید بن المسیب والشعبی والنخعی والقتادہ والثوری, یعنی یہ بھی جلیل القدر دور اول کے علماء ہیں. سعید بن مسیب ہیں, تابعین میں سے ہیں, شعبی ہیں, نخعی ہیں, قتادہ ہیں, ثوری ہیں, اور یہی امام ابو حنیفہ اور ان کے اصحاب کا مذہب ہے. اب وہ دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس آیت میں یہ کہا گیا ہے کہ غلام کے بدلے میں آزاد قتل نہیں کیا جائے گا. یہ آیت منسوخ ہو گئی ہے النفس بالنفس سے. یعنی وہ اب غلام کے بدلے میں غلام کو قتل کرنا چاہتے ہیں, آزاد کے بدلے میں آزاد کو, لیکن یہ نہیں کہہ رہے کہ آیت کا مطلب یہ ہے. کہتے ہیں اس آیت سے تو یہی معلوم ہوتا تھا کہ آزاد کے بدلے میں غلام کو, غلام کے بدلے میں آزاد کو قتل نہیں کیا جائے گا. قرآن نے اس آیت کے حکم کو منسوخ, یعنی پہلے اللہ نے یہی کہا, پھر اس کے بعد النفس بالنفس کی آیت کے ذریعے سے اس کو منسوخ کر دیا. یہ ہے ہمارے سلف کا موقف اس معاملے میں. تو اس وجہ سے میں نے اس کی جانب اشارہ کیا تھا. موجودہ زمانے میں تو لوگ بہت معقول ہو گئے ہیں, لیکن ابھی بھی زبان کی حد تک اس کا صحیح مفہوم کیا ہونا چاہیے, اس میں بڑی بحثیں. تو میں نے یہ بتا دیا ہے کہ اس میں اصل میں دوسرا الف لام اور پہلا الف لام عہد کے ہیں, اور اس کو ادا ہی اس طرح کیا جائے گا زبان میں کہ آزاد کے بدلے میں وہی آزاد. تو یہ اس کا صحیح ترجمہ ہوگا. تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ہمارے اسلاف کا مذہب اس معاملے میں, دونوں کا سن لیا آپ نے, مالک اور شافعی, تو کہتے ہیں کہ اصل حکم یہ ہے, النفس بالنفس والی آیت میں اجمال تھا, اس آیت نے دور کر کے یہ قانون بیان کر دیا ہے کہ آزاد کے بدلے میں, غلام کے بدلے میں آزاد قتل نہیں ہوگا. ابو حنیفہ کہتے ہیں ہوگا, لیکن کیسے ہوگا؟ اس آیت کے اندر جو حکم تھا وہ تو مختلف تھا, النفس بالنفس کی آیت نے اس کو منسوخ کر دی. یعنی مسئلہ انہوں نے یوں حل کیا, اور اکثر مسئلے ایسے ہی حل کرتے ہیں. جی 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 فرمائے.
کہ آیت منسوخ کر دی گئی, تو یہ منسوخ کا تعین کون کرے گا کہ کون منسوخ کرتا ہے؟
یہ میں نے یہ جسارت بالکل نہیں کی جی, میں نے نہیں کہا. میں تو آپ کو سنایا کہ ہمارے فقہا یہ کہتے ہیں, میں تو ایسے لیتا ہی نہیں بات کو.
انہوں نے پھر یہ کیسے جسارت کر لی؟ یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا سکتے تھے نا کہ یہ آیت منسوخ ہو گئی ہے.
یہ انہی سے پوچھنا پڑے گا جی. میرے نزدیک تو ترجمہ میں غلطی ہوئی ہے, ترجمہ تو درست کر دیجیے تو کوئی سوال ہی نہیں ہے, دونوں باتیں ایک ہی کہی گئی ہیں اس میں.
تو ابھی تک جو ہم پڑھ رہے ہیں جیسے روزوں کے بارے میں کہ یہ آیت, اس آیت کی وجہ سے منسوخ ہو گئی, تو یہ پھر کس نے کرا؟
وہ ایک الگ چیز ہے, وہ وہاں صورتحال جو ہے وہ بالکل الگ ہے. وہ سمجھ میں آتا ہے کہ پہلے قانون میں دوسرے قانون میں کیوں تبدیلی کی گئی, لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ پہلے یہ قانون دیں کہ آزاد کے بدلے میں غلام قتل نہیں ہوگا, یہ کس مساوات, کس عدل پر مبنی ہے؟ اس کے بعد یعنی آپ کہتے ہیں یہ قانون منسوخ کر دیا, یعنی پھر کیا بعد میں خیال ہوا کہ نہیں مساوات ہونی چاہیے، یہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیا سوئے زن ہے؟ تو اس وجہ سے میرے نزدیک یہ ساری بات ہی غلط ہے، میں اس کا بالکل حامی نہیں ہوں، میں نے تو آپ کو یہ بتایا ہے کہ ترجمے میں یہ غلطی ہوئی ہے ہمارے یہاں. تو موجودہ زمانے میں لوگوں نے بات کو تو معقول کر لیا ہے، لیکن اب پورے اصرار سے کہنا چاہیے کہ نہیں یہ صورتحال نہیں ہے، قرآن کہہ یہی رہا ہے، بات ہی یہی کہہ رہا ہے. اس کے بعد جناب اب اگلا جرم ہے، یعنی ہم نے دو جرائم کی سزاؤں کا مطالعہ کر لیا، اگلا ہے زنا، بدکاری. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكح إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. زاني مرد ہو یا عورت، دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو. یہ سورہ نور ہے، 24 نمبر سورہ ہے، دوسری تیسری آیت ہے. زانی مرد ہو یا عورت، دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو، اور اللہ کے اس قانون کو نافذ کرنے میں ان کے ساتھ کسی نرمی کا جذبہ تمہیں دامن گیر نہ ہونے پائے. اگر تم اللہ اور قیامت کے دن پر فی الواقع ایمان رکھتے ہو، اور ان کی سزا کے وقت مسلمانوں کی ایک جماعت وہاں موجود رہنی چاہیے، یہ زانی نکاح نہ کرنے پائے مگر زانیہ اور مشرکہ کے ساتھ، اور اس زانیہ کے ساتھ نکاح نہ کرے مگر کوئی زانی یا مشرک، اہل ایمان پر یہ بہرحال حرام ٹھہرایا گیا ہے. زنا کی سزا کا پہلا حکم سورہ نساء میں آیا ہے، یعنی یہ آیت ہے جو زنا کی سزا بیان کرتی ہے. یہ بات اس آیت کے الفاظ سے بالکل واضح ہو گئی کہ زنا محض گناہ نہیں، جرم بھی ہے. یہ فرق سمجھتے ہیں؟ یعنی ایک چیز گناہ ہوتی ہے، گناہ کا مطلب یہ ہے کہ اس کی عقوبت اللہ کے ہاں ہوگی، مواخذہ اللہ کے ہاں ہوگا. جب کسی چیز کو جرم قرار دے دیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ گناہ تو تھا ہی، اس سے آگے بڑھ کر اب سوسائٹی کو اس کے خلاف قانون سازی کا حق حاصل ہو گیا. تو یہ ایک فرق ہے موجودہ زمانے میں، خاص طور پر مغربی معاشرے کی اقدار میں اور ہمارے نقطہ نظر میں، کہ ہمارے ہاں زنا محض گناہ نہیں ہے، گناہ ان کے ہاں بھی ہے، لیکن وہ اس کو بعض صورتوں میں، یعنی شادی شدہ کے معاملے میں تو وہ بھی سمجھتے ہیں کہ بے وفائی، یا بے وفائی کو جرم سمجھتے ہیں، لیکن یہ بجائے خود زنا قابل دست اندازی پولیس جرم بہت سی صورتوں میں نہیں مانا جاتا. اسلامی شریعت اس معاملے میں بالکل مختلف جگہ پر کھڑی ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں تو خاندان کے پورے نظام پر ساری کی ساری سوسائٹی کھڑی ہے. میں اس بات پر بڑی تفصیل سے بحث کر چکا ہوں قانون معاشرت پڑھاتے ہوئے، کہ ہمارے ہاں تصور کیا ہے. تصور یہ ہے کہ انسان، پورا انسان بچپن سے لے کر بڑھاپے تک کے مراحل کے لیے خاندان کا محتاج ہے، اور خاندان اس وقت تک نہیں وجود میں آ سکتا جب تک کہ آپ رشتوں کا تقدس قائم نہ کریں، عفت اور عصمت کے تصورات موجود نہ ہوں. باپ کا رشتہ، ماں کا رشتہ، بہن کا رشتہ، یہ وجود پذیر ہی نہیں ہو سکتے. وہ گھر بن نہیں سکتا کہ جس کے اندر آزادانہ جنسی اختلاط کی اجازت دے دی جائے. وہ خاندان بنانا ہے تو پھر یہ پابندی لگانی پڑے گی، اور چونکہ خاندان کے بنانے اور قائم رکھنے کا مسئلہ انسانی معاشرت کا مسئلہ ہے، اس وجہ سے اس کو محض گناہ قرار دے کر نہیں چھوڑا جا سکتا، اس کو شریعت میں جرم قرار دیا گیا. اس میں کوئی اگر بحث ہوگی تو انشاءاللہ تفصیل سے کر لیں گے، لیکن یہ قرآن اس معاملے میں بالکل واضح ہے کہ یہ ایک جرم ہے. جب یہ جرم ہے تو ظاہر ہے کہ پھر دنیا میں سزا ہوگی، یعنی پھر صرف گناہ کا معاملہ نہیں ہے. وہ سزا جو ہے وہ کیسے قرآن میں آئی ہے، تو میں نے اس کی پوری تاریخ بیان کی ہے کہ زنا کی سزا کا پہلا حکم سورہ نساء میں آیا ہے. اس میں کوئی متعین سزا بیان نہیں کی گئی، یعنی پہلی مرتبہ قرآن نے زنا کے معاملے کو موضوع بنایا ہے سورہ نساء میں، سورہ نساء کی 15-16 آیت میں جو آگے نقل ہوئی ہے. اس میں کوئی متعین سزا نہیں بیان کی گئی، بلکہ صرف اتنی بات کہی گئی ہے کہ زنا کی عادی کہبہ عورتوں کے لیے، یعنی وہ عورتیں جو طوائف ہو چکی ہوئی ہیں، جنہوں نے ڈیرے والی کی حیثیت اختیار کر لی ہے، ان کے لیے جب تک کوئی حکم نازل نہیں ہو جاتا. میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ زنا کی تین صورتیں بالعموم ہوتی ہیں، یعنی کسی مرد و عورت کے درمیان کوئی ہیجان کی صورت پیدا ہوئی، اس طرح کے جرم کا ارتکاب ہو گیا، یہ اس کی بہت سادہ صورت ہے. اس سے آگے بڑھ کے کیا یاری آشنائی، یعنی باقاعدہ تعلقات کسی مرد و عورت کے درمیان پیدا ہو گئے، اب وہ خفیہ طریقے سے جاری ہیں، اور اس میں ظاہر ہے کہ حدود کو بھی پھلانگا جا رہا ہے، یہ اس کی اگلی اسٹیج ہے. اس سے اگلا مرحلہ یہ ہے کہ کوئی عورت طائف ہو جائے، یعنی زنا کو پیشے کے طور پر اختیار کر لے. تو یہ تینوں صورتیں بالکل الگ الگ ہیں، اگر آپ غور کریں گے تو ان کے معاملے کی نوعیت یکساں نہیں ہے، یہ بالکل الگ الگ ہے. قرآن اس کو ایسی زیر بحث لایا ہے. بلکہ صرف اتنی بات کہی گئی ہے کہ زنا کی عادی کہبہ عورتوں کے لیے جب تک کوئی حکم نازل نہیں ہو جاتا انہیں گھروں میں بند کر دیا جائے. مدینے میں جب اسلامی حکومت قائم ہو گئی اور اس میں ظاہر ہے کہ یہ عربوں کی تاریخ سے جو لوگ واقف ہیں وہ اس بات سے بھی واقف ہیں کہ ڈیرے والیاں موجود تھیں گرد و پیش میں, یعنی باقاعدہ جھنڈے لگے ہوتے تھے ان کے گھروں کے اوپر جس میں لوگ جاتے تھے اور رفع حاجت کر کے آ جاتے تھے. تو اس طرح کی عورتوں کے بارے میں پہلا اقدام کیا کیا گیا سوسائٹی کو درست رکھنے کے لیے, کیونکہ ہمارے یہاں وہ جرم ہے یہ سمجھ لیجئے, یعنی محض تلقین کا مسئلہ نہیں ہے, گناہ تو ہے ہی اس سے آگے بڑھ کر جرم ہے. تو پہلا سوال یہ پیدا ہوا کہ کیا کیا جائے ان عورتوں کے ساتھ. اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ انہیں گھروں میں بند کر دیا جائے, یعنی روکنا ضروری تھا انہیں, گھروں میں بند کر دیا جائے. اور دوسرا یہ بتا دیا کہ جو عام مرتکبین ہے یعنی یاری آشنائی ہو گئی ہے, تعلق ہو گیا ہے, وہاں مرد اور عورت متعین ہوتے ہیں, اس کا اس کے ساتھ تعلق ہے, یہ فلاں فلاں کی آشنا ہے یا فلاں فلاں کا آشنا ہے, یہ معلوم ہوتا ہے اس معاملے میں. یہ عام مرتکبین ہے, یعنی یہ یوں نہیں ہے کہ یہ طوائف یا کعبہ عورتیں یا اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے. یہ وہ چیز ہے جس کو قرآن نے بیان کیا ہے کہ مسافحاتن غیر وہ کیا ہے محسنین غیر مسافحین ولا متخذی اخدان, یعنی ایک ہے کھلی بدکاری, کسی کا طوائف ہو جانا, کعبہ ہو جانا, اور ایک کیا ہے کہ یار چوری چھپے کی آشنائی ہے اور اس میں بھی بہرحال بدکاری ہوتی ہے. تو قرآن مجید نے کہا کہ جہاں تک کعبہ عورتوں کا تعلق ہے وہاں عورت زیر بحث ہوتی ہے. یہی بات سمجھ میں نہیں آئی اس آیت میں لوگوں کی, تو وہ پریشان ہوئے کہ اوپر صرف عورت کا ذکر ہے اس کے بعد ایک مرد و عورت کا ذکر ہے. تو اصل میں زنا میں یہ مسئلہ ہے, یعنی کعبہ عورتوں کے معاملے میں مرد زیر بحث ہی نہیں آتا. اب بھی آپ کہتے ہیں بھی طوائف ہوگا کیا کیا جائے, وہاں عام طور پر یہی ہوتا ہے. انہیں گھروں میں بند کر دیا جائے اور اس جرم کے عام مرتکبین کو سزا دی ایزا دی جائے, یعنی اس میں قرآن نے کوئی سزا نہیں مقرر کی. انہوں نے کہا کہ بس وہی مار پیٹ جیسے آپ نے کہا نا شراب کے معاملے میں, کچھ تھوڑی سی تنبیہ کچھ ایزا دے کے ان کو اصلاح کے لیے کہا جائے کہ ٹھیک ہو جاؤ, یہ یاری آشنائی کرنے والے, یہاں تک کہ وہ توبہ کر کے اپنے طرز عمل کی اصلاح پر آمادہ ہو جائے. پہلے یہ قانون بتایا گیا. ایزا میں زجر و توبیخ, ڈانٹ ڈپٹ, توہین تذلیل, نصیحت ملامت سے لے کر اصلاح کے حد تک مار پیٹ سب شامل ہیں. ایزا ہر طرح کی ہو سکتی ہے, آپ نے تنبیہ کر دی, توجہ دلا دی, کچھ تھوڑا کان پکڑ کے لوگوں کے سامنے رسوا کر دیا تاکہ یہ باز آ جائیں, اس طرح کے یہ دیہاتوں میں سب معاملات ہوتے رہتے ہیں قبائلی زندگی میں اس طرح کے, اور بڑی دلچسپ صورتیں بعض اوقات پیش آ جاتی ہے, گدھے پر سوار کر کے منہ کالا کر کے پھرا دیا. تو یہ ایزا دینے کے مختلف طریقے جو ہے وہ لوگ کرتے رہتے ہیں. تو قرآن مجید نے کہا کہ بس اسی طرح کچھ تھوڑی بہت کر کے ان سے کہو کہ اصلاح کریں اپنی. اس وہ حکم کیا ہے, وہ یہ ہے کہ واللاتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم فاستشهدوا علیهن اربعۃ منکم فان شهدوا فامسکوهن فی البیوت حتی یتوفاهن الموت و یجعل اللہ لہن سبیلا والذین یاتینہ منکم فاعذوهما فان تابوا و اصلحوا فاعرضوا عنهما ان اللہ کان التواب الرحیم. یہ پوری آیت ہے. اور تمہاری عورتوں میں سے جو بدکاری کرتی ہیں, دیکھیے پہلے عورتیں صرف زیر بحث, اور تمہاری عورتوں میں سے جو بدکاری کرتی ہیں یعنی مطلب یہ کہ پیشاور ہیں, ان پر اپنے اندر سے چار گواہ طلب کرو. یعنی یہ تو نہیں ہے نا کہ آپ کسی عورت کو ایسے ہی ڈکلیئر کر دیں کہ یہ کعبہ ہے, پھر تو کوئی بھی کھڑا کر دے گا. چار گواہ طلب کرو کہ واقعی یہ وہ خواتین ہیں. پھر اگر وہ گواہی دے دیں تو ان کو گھروں میں بند کر دو. یہاں جو چار گواہ ہیں یہ گواہی نہیں دیں گے کہ فلاں آدمی کو میں نے بدکاری کرتے دیکھا ہے, یہ گواہی اس بات کی ہے کہ عورت طوائف ہے, سوسائٹی میں اسی لحاظ سے شہرت رکھتی ہے, یہی معاملہ ہے اس کا. تو ان کو گھروں میں بند کر دو یہاں تک کہ موت انہیں لے جائے یا اللہ ان کے لیے کوئی راہ نکال دے. یعنی یہ بتا دیا گیا کہ جب تک ہم کوئی قانون نہیں دیتے اس وقت تک بند رہے گی, اس میں موت آ جاتی ہے تو ٹھیک ہے, پھر اللہ جانے اس کا کام جانے, لیکن فی الحال ان کو بند کر دیا جائے, قید کر دیا جائے. اور وہ مرد و عورت جو تم میں سے یہ برائی کرے, یعنی وہ مرد و عورت, اب یہ یاری آشنائی کرنے والے لوگ ہیں, جو تم میں سے یہ برائی کرے انہیں ایزا پہنچاؤ, یعنی انہیں تنبیہ کرو, مار پیٹ کرو, زجر توبیخ کرو. پھر اگر وہ توبہ کرے اور اصلاح کر لے تو ان سے درگزر کرو, یعنی اگر باز آ جائیں, درست ہو جائیں تو ٹھیک ہے, اچھے ہو گئے, بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. یہ قانون دیا گیا سورہ النساء میں. اس میں میں نے عرض کر دیا کہ اول تو آیت نہیں سمجھی گئی اور اس کی وجہ سے بڑی بحثیں پیدا ہوئیں, اس پر ہم پیچھے گفتگو کر چکے ہیں. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جی
یہ ان کو گھروں میں حکومت بند کروائے مطلب
ہے ظاہر بات ہے حکومت کرے گی
حکومت بن کر
سزا تو ہمیشہ حکومت ہی دے گی نا جو بھی لے گی
تو اس کا مطلب ہے کہ پھر یہ جو کاروبار کرتے ہیں اور ان کے لیے ہم نے علیحدہ سے جگہ مقرر کر دی ہوئی ہیں تو یہ حکومت کی ایکسیپٹنس ہے کہ بھائی یہ ریڈ لائٹ ایریا ہے اس میں ہی یہ کاروبار کریں
ہماری حکومت تو اب کئی قسم کرتے ہیں نا یعنی قانون تو نہیں ہے یہ لیکن یہ ہے کہ وہ گانے بجانے کے نام پر یہ کاروبار چلتا رہتا ہے اور اب تو اس کی ضرورت بھی نہیں رہ گئی ویسے ہمارے یہاں اب یہ بہت پھیل گیا مختلف جگہوں پر چلا گیا بلکہ وہاں تھا تو کچھ متعین تھا کاروائی بھی ہو سکتی تھی اب تو بہت دور چلا گیا سورہ نور میں زنا کی باقاعدہ سزا نازل ہونے تک شریعت کا حکم یہی تھا یہ دیکھیے یہ ہے نسخ یعنی سوسائٹی ابھی کسی باقاعدہ قانون کے نفاذ کے لیے تیار نہیں ہوئی ابھی مسائل ہیں ایک معاشرے میں آپ نے قانون نافذ کرنا ہے نا تو یہ فرمایا کہ ان عورتوں کو ابھی گھروں میں بند کر دیا جائے اس کے بارے میں قانون ہم نازل کریں گے بتائیں گے کیا صورتحال ہوتی ہے جب حالات اس قابل ہو جائیں گے کیونکہ اس قبائلی معاشرے میں ایسا نہیں تھا کہ آپ فوراً کوئی سزا نافذ کر دیں بڑے مسائل اس میں پیدا ہو سکتے تھے تو اس لیے کہا کہ شریعت کا ابھی یہ حکم ہے نور کی زیر بحث آیات نے اب اس کے بعد کیا ہوا اس کے بعد دو آیات نازل ہو گئی ایک یہ نور میں زنا کی سزا کی آیت نازل ہو گئی دوسرے وہ محاربے والی آیت نازل ہو گئی دو آیتیں نازل ہو گئیں تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو یہ بتایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے ان عورتوں کے لیے جنہیں ہم نے گھر بند کیا ہوا گھر میں بند کیا ہوا تھا راستہ نکال دیا ہے یعنی اب ان کو اباشی کی سزا ہم معاہدہ کے تحت دے سکتے ہیں بدکاری کی سزا اس آیت کے تحت دے سکتے ہیں یہ راستہ نکل آیا نا اللہ تعالیٰ نے دونوں کی سزا بیان کر دی سورہ نور میں زنا کی باقاعدہ سزا نازل ہونے تک شریعت کا حکم یہی تھا نور کی زیر بحث آیات نے اسے ختم کر دیا اور زنا کے عام مرتکبین کے لیے ایک متعین سزا ہمیشہ کے لیے مقرر کر دی یعنی اگر تو معاملہ ہے محاربے کا سوسائٹی میں گندگی پھیلانے کا کوئی عورت سرکش ہو کے طوائف کا پیشہ اختیار کر رہی ہے تو پھر ہم نمٹ لیں گے معاہدہ کے تحت جس کو ہم پڑھ چکے ہیں لیکن عام زنا کے جو مرتکبین ہیں ان کے لیے ایک قانون بنا دیا گیا کہ یہ سزا ہے ایک متعین سزا ہو گئی تفصیلات یہ ہیں اب آئیے سزا کو سمجھتے ہیں یہ کیا ہے تفصیلات یہ ہیں زانی مرد ہو یا عورت اس کا جرم اگر ثابت ہو جائے تو اس کی پاداش میں اسے 100 کوڑے مارے جائیں گے یعنی اس کے ساتھ معنی یہ ہے کہ میں عام زنا میں شادی شدہ کی بنیاد کے اوپر رجم اور اس طرح کی سزا کو تسلیم نہیں کرتا میں نے بتا دیا اس پر بڑی تفصیلی بحث ہے میری کتاب برہان میں جو لوگ پڑھنا چاہیں اس میں روایتوں پر بھی واقعات پر بھی میں نے بہت تفصیل کے ساتھ گفتگو کر کے بتا دیا کہ ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے نہ ان کی بنیاد پر کوئی قانون بنایا جا سکتا ہے غلط فہمی ہوئی ہے یعنی اوباشی کی سزا جو معاہدہ کے تحت حضور نے دی ہے بعض زنا بالجبر کے مجرموں کو اور بعض اوباشوں کو وہ غلط فہمی کا باعث بن گئی ہے کیونکہ اس میں ایک سوال پوچھ لیا گیا کہ تم شادی شدہ بھی ہو تو یہ جرم کے حالات کی تحقیق ہے اس سے غلط فہمی ہو گئی اس پہ ہم بحث کر چکے ہیں اگر کوئی مزید سوال ہو تو پوچھ لیجیے گا کیونکہ یہ بڑا اختلاف ہے زانی مرد ہو یا عورت اس کا جرم اگر ثابت ہو جائے تو اس کی پاداش میں اسے 100 کوڑے مارے جائیں گے اس کے لیے جو طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین نے اختیار کیا اور جس کی وضاحت حدیث و فقہ کی کتابوں میں اس زمانے کے بعد مقدمات کی رودادوں سے ہوتی ہے اس کی روح سے اب دیکھیے کہ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوڑے کیسے مارے کیا طریقہ تو اس کی جو تفصیلات معلوم ہوتی ہیں کہ حضور نے کیا طریقہ اختیار کیا اس کو بھی میں نے بیان کر دیا ہے یہ بھی کوئی شریعت کا حصہ نہیں ہوتا ایک چیز کو اپلائی کیا نا انتباق کیا ہے سزا نافذ ہوئی ہے تو تاکہ ایک تصویر سامنے آ جائے مار کے لیے خواہ کوڑا استعمال کیا جائے یا بید یعنی آپ نے چمڑے کا کوڑا استعمال کیا یا لکڑی کا بید استعمال کیا دونوں صورتوں میں وہ نہ بہت موٹا اور سخت ہونا چاہیے اور نہ بہت پتلا اور نرم بلکہ اوسط درجے کا ہونا چاہیے حضور اور خلفائے راشدین کے زمانے میں یہ بھی نہیں ہے کہ آدمی کی جان نکالنے کے لیے مارا جائے اور یہ بھی نہیں ہے کہ اس کو پتہ ہی نہ چلے کہ میں نے کچھ کیا ہے تو ایک اوسط درجے کا کوڑا لیا جاتا تھا مار ایسی مجرم کو ننگا کر کے اور ٹکٹکی پر باندھ کر نہیں مارنا چاہیے یعنی یہ طریقہ نہیں اختیار کیا گیا کہ مجرم کو باندھا جائے ٹکٹکی لگائی جائے یا اسے ننگا کیا جائے نہیں جیسے عام طریقے کے اوپر ہمارے ہاں ہیڈ ماسٹر لوگ سزا دیا کرتے تھے نا اسی طرح مجرم کو ننگا کر کے اور ٹکٹکی پر باندھ کر نہیں مارنا چاہیے مار ایسی نہیں ہونی چاہیے جو زخم ڈال دے اور نہ ایک ہی جگہ مارنا چاہیے بلکہ منہ اور شرمگاہ کو چھوڑ کر باقی تمام جسم پر مار کو پھیلا دینا چاہیے یعنی جگہ جگہ کچھ سزا دے دینی چاہیے عورت حاملہ ہو تو اسے وضع حمل کے بعد نفاس کا زمانہ گزر جانے تک مہلت دینی چاہیے یہ طریقہ اختیار کیا گیا ایک تو یہ بات یعنی 100 کوڑے کی سزا دوسری بات کیا ہے دوسری بات قرآن نے یہ کہی ہے کہ مجرم کو یہ سزا مسلمانوں کی ایک جماعت کی موجودگی میں دی جائے گی یعنی لوگوں کا ایک گروہ موجود ہونا چاہیے اس موقع کے اوپر تاکہ اس کے لیے یہ فضیحت اور دوسروں کے لیے باعث نصیحت ہو, کیونکہ سزا دینے سے دونوں مقصود ہیں, اس کو فضیحت کا سابقہ پیش آئے اور دوسروں کے لیے نصیحت ہو. قرآن کا ارشاد ہے کہ اہل ایمان کی کسی حکومت یا عدالت کو اس معاملے میں ہرگز کوئی نرمی روا نہیں رکھنی چاہیے. مجرم کے ساتھ یہ سختی اس لیے ضروری ہے کہ معاشرے کا استحکام رحمی رشتوں کی پاکیزگی اور اس کے ہر اختلال و فساد سے محفوظ رہنے ہی پر منحصر ہے. ہمارا معاشرہ جس کا ہم تصور کرتے ہیں وہ اصل میں قائم ہے اس بات کے اوپر کہ رحمی رشتوں کا تقدس قائم ہو, ان میں پاکیزگی ہو, اور آدمی اگر شادی کا انسٹیٹیوشن قائم کر رہا ہے تو پھر عفت اور پاکیزگی کی زندگی بسر کرے, اور زنا اگر غور کیجئے تو اس چیز کو ہدم کر کے پورے معاشرے کو ڈوروں اور ڈنگروں کے گلے میں تبدیل کرتا ہے اور اس طرح سالے تمدن کو اس کی بنیاد اسے محروم کر دیتا ہے. یعنی پھر جانوروں کی معاشرت وجود میں آ جاتی ہے, ان کے ہاں آزادانہ جنسی تعلق ہوتا ہے اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن ہمارے ہاں تو مسئلہ یہ ہے کہ بچے نے پیدا ہونا ہے, اس کو باپ کی تربیت چاہیے, شفقت چاہیے, ماں کی آغوش چاہیے, خاندان کا تحفظ چاہیے, اور بڑھاپے میں پہنچنا ہے پھر بچہ بن جانا ہے پھر خاندان چاہیے. تو اس پورے انسان کے لیے خاندان کا ادارہ ضروری ہے, اور خاندان کے ادارے کو اگر قائم کرنا ہے تو پھر میاں بیوی کا رشتہ ہی قائم ہوگا, اور کوئی رشتہ قائم نہیں کیا جا سکتا جنسی تعلقات کے لیے. چنانچہ فرمایا ہے کہ لا تاخذکم بہما رافتم فی دین اللہ, اس قانون کے نفاذ میں ان کے ساتھ کسی نرمی کا جذبہ تمہیں دامن گیر نہ ہونے پائے. استاد امام امین حسن اسلائی اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں, یعنی اس کی تنفیذ کے معاملے میں, اس قانون کو نافذ کرنے کے معاملے میں کسی نرمی یا مداہنت یا چشم پوشی کو رانا دی جائے, نہ عورت کے ساتھ کوئی نرمی برتی جائے, نہ مرد کے ساتھ, نہ امیر کے ساتھ, نہ غریب کے ساتھ. خدا کے مقرر کردہ حدود کی بے لاگ اور بے رو رعایت تنفیذ ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت کا لازمی تقاضا ہے. اللہ پر ایمان ہے اور آخرت پر ایمان ہے تو پھر ظاہر ہے کہ خدا کا قانون ہے. اللہ تعالیٰ معاشرے کو اختلال سے محفوظ رکھنے کے لیے یہ قانون دے رہا ہے, پھر اس میں کسی دوسرے کو کسی رو رعایت سے کام نہیں لینا چاہیے. جو لوگ اس معاملے میں مداہنت اور نرمی برتے ہیں ان کا اللہ اور آخرت پر ایمان معتبر نہیں ہے. یہاں یہ چیز بھی قابل توجہ ہے, یہ قرآن نے کہا ہے, یہاں یہ چیز بھی قابل توجہ ہے کہ سزا کے بیان میں عورت کا ذکر مرد کے ذکر پر مقدم ہے. یعنی عورت کا ذکر پہلے کیا, زانیت و بزانی. اس کی وجہ جہاں یہ ہے کہ زنا عورت کی رضامندی کے بغیر نہیں ہو سکتا, وہاں یہ بھی ہے کہ صنف ضعیف ہونے کے سبب سے اس معاملے میں جذبہ ہمدردی کے ابھرنے کا زیادہ امکان ہے. اس وجہ سے قرآن نے یہاں اس کے ذکر کو مقدم کر دیا تاکہ اسلوب بیان ہی سے یہ بات واضح ہو جائے کہ اس معاملے میں اللہ تعالیٰ کے ہاں کسی کے ساتھ کوئی رعایت نہیں ہے, عورت ہو یا مرد. یعنی رعایت کی بنیاد مرد و عورت نہیں ہو سکتے, یکساں مجرم ہے. حدود الہی کے نفاذ میں یہی جذبہ ہے جس کی تعبیر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرمائی ہے, اے ملا لو انا فاطمہ بنت محمد سرکت لقطع تو یدا, خدا کی قسم اگر محمد کی بیٹی فاطمہ نے بھی چوری کی ہوتی تو میں لازمن اس کا ہاتھ کاٹ دیتا. یعنی یہ گویا رسول اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ کی کہ قانون میں کسی کے مرتبے کے لحاظ سے یا کسی کے عورت اور مرد ہونے کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں کیا جا سکتا. اس سزا کے بعد, یعنی یہ سزا دے دی, مثلا ایک آدمی پکڑا گیا, اس کا جرم ثابت ہو گیا, اس کو سزا دے دی گئی, اس سزا کے بعد مسلمانوں میں سے کسی پاک دامن مرد یا عورت کو اس زانی یا زانیہ کے ساتھ نکاح نہیں کرنا چاہیے. یعنی اب ہمیشہ کے لیے ایک دوسری سزا بھی اس پر نافذ کر دی گئی, کوئی عفیفہ اس کے ساتھ نکاح نہیں کرے گی, اور اگر عورت ہے تو کوئی عفیف پاک دامن مرد اس کے ساتھ نکاح نہیں کرے گا. قرآن کا ارشاد ہے کہ اس کے بعد اگر وہ نکاح کرنا چاہیں تو انہیں اس نکاح کے لیے کوئی زانی یا مشرق اور زانیہ یا مشرقہ ہی ملے. مسلمانوں کے معاشرے میں کوئی بھی آدمی اپنی بیٹی دینے کے لیے تیار نہیں ہونا چاہیے. اس سے ظاہر آپ سے آپ یہ بات نکلتی ہے کہ جن کے مابین یہ معاملہ ہوا ہے انہیں کا نکاح کرائیے, ختم کیجیے اس معاملے کو. یعنی وہ اور گندگی دوسری جگہ کیوں پھیلائیں. کسی مومنہ کے لیے وہ ہرگز اس بات کو جائز نہیں رکھتا کہ اپنے آپ کو کسی زانی کے حوالے عق میں دینے کے لیے راضی ہو, اور نہ کسی مومن کے لیے جائز رکھتا ہے کہ وہ اس نجاست کو اپنے گھر میں لانے کے لیے تیار ہو جائے. یہ کس مجرم کے بارے میں ہے جس نے اس درجے میں جرم کیا کہ خدا نے اس کا پردہ چاک کر دیا اور پھر اس کو سزا ہو گئی, اس کے بارے میں یہ قانون ہے. اس طرح کا ہر نکاح باطل ہے. اگر کوئی سزا یافتہ زانی یا زانیہ کسی عفیفہ یا عفیف پاک دامن مرد یا عورت کے ساتھ نکاح کرے تو ایسا نکاح عدالتی لحاظ سے باطل قرار دے دی جائے گا, ختم کرا دیا جائے گا. چنانچہ آیت میں لا ینکیو کے الفاظ نہیں کے مفہوم میں ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے اسی کی وضاحت میں فرمایا وہ حرم ذلک علی المؤمنین, اور اہل ایمان پر یہ حرام ٹھہرایا گیا ہے, یعنی اس طرح کے زانی کے ساتھ اب نکاح نہیں ہو سکتا کسی کا بھی. تاہم جی
جو چاہتی ہوں کہ اگر یہ صورتحال اس زمانے میں کچھ اس طرح رونما ہو کہ نیک شریف آدمی جو ہیں وہ اپنی بیویوں کی موجودگی میں بھی طوائف سے شادیاں کرنے لگیں تو سر یہ ٹھیک نہیں عمل ہوگا, ہم اس کو وہ جو زانی عورتیں جو ثابت زانی عورتیں ہیں وہ سمجھیں گے, اور اس صورت میں ان کا تعلق جو ہے اگر ظاہر ہو جاتا ہے تو ہم اگر اسے ایکسیپٹ نہیں کرتے, سوسائٹی اسے ایکسیپٹ نہیں کرتی, تو یہ ٹھیک رویہ ہوگا؟
بالکل ٹھیک, بالکل درست ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ واضح ہے بالکل یہ معاملہ. تاہم جیسا کہ بیان ہوا ہے یہ حکم صرف اس زانی کے بارے میں ہے جو ثبوت جرم کے بعد سزا کا مستحق قرار پائے, یعنی قانونی فیصلہ ہم اس وقت کریں گے جبکہ ثبوت مل گیا ہوا ہے. مثال کے طور پر ایک آدمی نے کسی زانی عورت کے ساتھ شادی کر لی ہے تو یہ ہم جانتے ہیں, یعنی معلوم ہے گرد و پیش کے لوگوں کو بہت سی باتیں معلوم ہوتی ہیں, تو اب اس کو تلقین اور رسیت تو ہوگی, اسے بتایا جائے گا کہ خدا اس کو پسند نہیں کرتا, یہ ناجائز ہے, لیکن قانونی کارروائی نہیں ہو سکتی. قانونی کارروائی اس وقت ہوگی جبکہ اس کو باقاعدہ سزا یافتہ قرار دیا جا چکا ہو, ورنہ تو ہم الزام لگا رہے ہیں مارے جائیں گے. یعنی جب تک قانون میں کسی کو مجرم نہیں قرار دیا جاتا اس وقت تک قانون کا اطلاق نہیں ہوگا. تو یہ بات میں نے واضح کر دی. الزانی لا ینکیو اور زانیہ تو لا ینکیو ہوں گے پہلے الزانیہ و زانی کے بعد, یہ عادہ یا معرف باللام کا قاعدہ اسی پر دلالت کرتا ہے. یعنی عربی زبان میں جب اس طریقے سے دی لگا کر دوبارہ اسی اسم کو دہرایا جائے گا, اس نون کو دہرایا جائے گا, تو وہ وہی ہوگا جس کا ذکر اوپر ہوا ہے, اور اس کے سوا کسی دوسری رائے کے لیے اس روپ میں ہرگز کوئی گنجائش نہیں پیدا کر دی جا سکتی. یعنی میں اصرار کر رہا ہوں اس بات پر کہ قانون کا اطلاق اسی وقت ہوگا جب سزا یافتہ آدمی ہے, اس سے پہلے پہلے تلقین اور نصیحت کا معاملہ ہوگا. اچھا اب آخری بات, چوتھی بات اس میں
چاہوں گی کیونکہ یہ صورتحال ہمارے پیش آئی ہے سر, اگر آدمی نے شادی کر لی ہے ایک طوائف کے ساتھ اس سچویشن میں جبکہ اس کی پہلی بیوی موجود ہے اور وہ چاہتا ہے کہ وہ اس کو لا کے آباد کرے وہیں پہ, اور بیوی نہیں چاہتی کہ وہ ایک گند جو ہے وہ سوسائٹی کا آ کے اس کے گھر میں بیٹھ جائے, اور وہ اس کو ریجیکشن دیتی ہے اور آدمی یہ کہتا ہے کہ بھئی میں شادی کر کے اس کو لے کے آ رہا ہوں, تو اس صورتحال میں کس کا حق جو ہے وہ پریویل کرے گا اور آدمی کو کہاں
بیوی, بیوی کا, بالکل بیوی کا, وہ اس موقع کے اوپر چاہتی ہے الگ ہونا تو الگ ہو جائے گی. یعنی وہ جو جی چاہے کرے اس کا تو حق ہے, لیکن بات یہ ہے کہ قانون میں اگر معاملہ جائے گا تو وہاں پھر ثبوت کی ضرورت ہوگی. یعنی مجھے تو حق حاصل ہے, جب میں اپنی بچی کا نکاح کرتا ہوں تو مجھے حق حاصل ہے کہ میں جس معاملے میں کروں, یا کوئی خاتون اگر ریئیکٹ کرتی ہے, وہ سمجھتی ہے کہ یہ کیا غلاظت ہے جس میں یہ آدمی پڑ رہا ہے, تو اس کو حق حاصل ہے, وہ اس بنیاد پر طلاق کا مطالبہ کر دیتی ہے, الگ ہونے کا مطالبہ کر دیتی ہے, نہیں مانتی تو یہ سارے حق ہیں اس کو. لیکن اس معاملے کو قانون میں لے جایا جائے, یعنی عدالت اس کا نکاح ختم کرائے, اس کے لیے سزا یافتہ ہونا ضروری ہے, یعنی وہ اس کے بغیر نہیں ہو سکتا. چوتھی بات کیا ہے, سرکے کی طرح, یعنی سرکا چوری, چوری کی طرح اس سزا کے بیان میں بھی قرآن مجید نے چونکہ صفتی کے سیگے اختیار کیا ہے, یہ اب عربی زبان میں ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ محض کسی فعل کا ارتکاب بیان کرنا چاہتے ہیں تو آپ ورب لائیں گے, اگر آپ کسی چیز کے اہتمام کو بیان کرنا چاہتے ہیں تو آپ ایڈجیکٹو لائیں گے, یہ طریقہ ہوتا ہے. تو یہاں یہ کیا ہے قرآن نے, صفت کے سیگے استعمال کیے ہیں, اس وجہ سے, اس وجہ سے یہ بھی سمجھ لیجئے یہ سزا بھی اس جرم کی انتہائی سزا ہے. یہ جو 100 کوڑے کی سزا ہے یہ بھی ایک سزا نہیں ہے, یہ اس جرم کی انتہائی سزا ہے. آپ اگر قانون سے کچھ مناسبت رکھتے ہیں تو جب بھی قانون میں کسی جرم کی سزائیں بیان کی جاتی ہیں تو جرم اصل میں ایک ہی صورت میں نہیں ہوتا, یعنی جرم کی نوعیت اور مجرم کے حالات یہ اس کے درجے کر دیتے ہیں. تو اب انتہائی سزا ہے, انتہائی سزا کیا مطلب ہے, صرف انہی مجرموں کو دی جائے گی جن سے جرم بالکل آخری صورت میں سرزد ہو جائے اور اپنے حالات کے لحاظ سے وہ کسی رعایت کے مستحق نہ ہو. یعنی اب یہ عدالت دیکھے گی کہ اس معاملے میں کیا یہ آخری سزا دے دی جائے, انتہائی سزا دے دی جائے. یہ لوگوں کا جو عام خیال ہے کہ اگر جرم زنا ثابت ہو گیا تو اس کے بعد 100 کوڑے مارنے لازم ہو جائیں گے, یہ قرآن نہیں کہہ رہا. یعنی 100 کوڑے کی سزا انتہائی سزا ہے. اب پھر عدالت کے لیے یہ موقع ہے کہ وہ مجرم کو بھی دیکھے, جرم کے حالات بھی دیکھے, معاشرے کو دیکھے, سوسائٹی کو دیکھے, اس وقت کی معاشی صورتحال کیا ہے, معاشرتی صورتحال کیا ہے, ترغیبات کا کیا معاملہ ہے, تو سزا میں کمی کر سکتی, اوپر نہیں جا سکتی. انتہائی سزا قرآن نے بیان کر دی, کمی کر سکتی. چنانچہ پاگل, بدو, مجبور, سزا کے تحمل سے معذور, ایسے لوگ ہو سکتے ہیں نا, اور جرم سے بچنے کے لیے ضروری حفاظت سے محروم, سب لوگ اس سے یقیناً مستثنی ہیں. یعنی آپ اپنی سوسائٹی کو جانتے ہیں کہ اس کے اندر دیہاتی معاشرے کے اندر لوگوں کے لیے کیا مسائل ہیں, ان کے لیے کیا کیا معاملات پیدا ہو جاتے ہیں. تو اس وجہ سے اس چیز کا بھی ہمارے حدود آرڈیننس میں خیال نہیں رکھا گیا, جس پہ میں نے تنقید کی ہے, اس کا بھی خیال نہیں رکھا گیا کہ یہ انتہائی سزا ہے. وہاں فرق کس بنیاد پر کیا گیا؟ ثبوت کی بنیاد پر, جو بالکل بےمانی ہے. یعنی ثبوت کی بنیاد پر کوئی فرق نہیں کیا جا سکتا. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کسی جرم کے بارے میں کہ اس کا ثبوت زیادہ مل گیا اور کم مل گیا ہے. یعنی اگر ادنا درجے میں بال برابر بھی کمی رہ گئی ہے تو جرم ثابت نہیں ہوا, اور اگر ہو گیا ہے بس ہو گیا. یعنی جرم کے بارے میں یہ تصور جو ہمارے ہاں حدود آرڈیننس میں ہمارے علماء نے دے دیا ہے کہ جرم 80% بھی ثابت ہوتا ہے, یہ کیا چیز ہے؟ 90% ثابت ہوتا ہے, یہ کیا چیز ہے؟ جرم یا ثابت ہوتا ہے یا نہیں ثابت ہوتا. یعنی اس کے علاوہ کوئی صورت ہی نہیں ہو سکتی. بالکل ادنا درجے کے شبے میں بھی عدالت جس وقت سزا دیتی ہے نا کسی مجرم کو, تو جج یہ لکھتا ہے کہ بغیر کسی ادنا شبے کو جرم ثابت ہوتا ہے, یہ ضروری ہے. جی
جی, ایک سوال یہ بھی بنتا ہے جی کہ کچھ صورتحال, کچھ خواتین جو اس طرح کے معاملات میں پڑ جاتی ہیں, وہ ان کی مجبوری کی وجہ سے بھی ہوتی ہے.
جی, یہ مجبور لکھا ہوا ہے. پاگل, بدو, مجبور, سزا کے تحمل سے معذور, اور جرم سے بچنے کے لیے ضروری حفاظت سے محروم. یعنی جرم سے بچنے کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ آپ کا خاندانی نظام کیا ہے, آپ کے دیہات میں مظاہروں کی لڑکیوں کے لیے کیا صورتحال ہے, اس کو دیکھنا پڑے گا نا.
ایک بچی اغوا ہو گئی ہے اور وہ اس طرح کے بازار میں چلی,
اس طرح کے بازار میں چلی, یہ اس کے حالات کی نوعیت ہے.
اب اس کے ساتھ شادی کی بھی مسئلہ بن سکتا ہے کہ ایک آدمی نے ہمدردی سے اس سے شادی کرنا چاہیے, تو اب کیا صورتحال؟
نہیں, وہ تو یہ ہے نا, جب تک اس کو سزا نہیں ہو جاتی اس وقت تک تو سارے معاملات باقی ہیں نا. جب سزا ہونے کا مسئلہ آ جاتا ہے تو پھر تو پہلے مجرم ثابت ہوگی تو پھر سزا دی جائے گی نا. مجرم بننے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے حالات دیکھے جائیں, کیا معاملہ ہوا ہے, اس کے ساتھ جبر تو نہیں ہو گیا. لیکن جب مائز کا معاملہ ہوا ہے, تو میں نے اس دن انٹرویو میں بھی عرض کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مائز نے جس کے ساتھ بدکاری کی ہے, مہرہ اس عورت کا نام ہے, اس کو بلایا اور بلا کے شفقت کا ہاتھ سر پہ رکھا, واپس بھیج دیا. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بالجبر واقعہ ہوا ہے یہ سارا کا سارا جتنا بھی ہے, ورنہ عورت کو کیوں سزا نہیں دی آپ نے؟ تو یہ دیکھیے, پھر میں نے اس بات کی, اس کی ایک دلیل تو یہ ہے کہ قرآن نے صفت کے سیگے استعمال کیے ہیں جو اہتمام پر دلالت کرتے ہیں, وہ محض کسی چیز کے وقوع پر دلالت نہیں کرتے. ایک چیز یہ ہے. دوسری بات, پھر میں نے قرآن سے اس کا دوسرا استدلال کیا. قرآن مجید نے, خود قرآن نے کیا کیا؟ قرآن مجید نے ان عورتوں کے بارے میں جن کے مالک انہیں پیشہ کرنے پر مجبور کرتے تھے, یعنی ایسے بدتینت لوگ بھی موجود تھے سوسائٹی میں کہ جو لونڈیاں تھیں ان کے ہاں, یا اس طرح کی عورتیں خرید لیتے تھے اس زمانے میں اور پھر ان سے کاروبار چلاتے تھے. ان عورتوں کے بارے میں قرآن نے کیا کہا؟ یعنی ابھی چونکہ سوسائٹی پر گرفت پوری نہیں ہے قانون کی, تو کیا کہا قرآن نے؟ پوری صراحت کے ساتھ فرمایا, وَمَن يُكْرِهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ, اور جو انہیں اس پر مجبور کریں گے تو اس جبر کے بعد اللہ ان عورتوں کے لیے غفور رحیم. یہ نہیں کہا کہ ان کو بھاگ جانا چاہیے, کنویں میں چھلانگ لگا دینی چاہیے, یہ نہیں کہا. نہیں, اب ان کا جرم اللہ کے یہاں معاف ہے, ختم. لیکن اس کی شرط بیان کی ہے, اور وہ یہ کہ ان اردنا تحسنن, یعنی اگر وہ دل سے پاکیزگی چاہتی ہیں, حالات کے جبر کے تحت اس صورتحال کا شکار ہوئی ہیں, تو اللہ ان کے اس گناہ کو نہیں زیر بحث لائے, قیامت میں زیر بحث نہیں لائے. ایک بات, جب
جو پیشہ ور عورتیں ہیں ان کا جرم ثابت ہو, آپ کہہ رہے ہیں سر یہ جرم تو کسی کا بھی ثابت نہیں ہوتا, مطلب ہے اتنے پیشہ ور خواتین ہیں لیکن وہ جرم ثابت کی, اب تو یہ گھر گھر یعنی ہمیں ارد گرد نظر آتا ہے ایسا کہ وہ کسی ایک جگہ پر
جرم ثابت نہیں ہوتا, اس وقت تک تلقین, نصیحت یہی ہو سکتی ہے, تعلیم, تربیت. جرم کو بھرم ثابت تو ہونا چاہیے. ثبوت جرم کے بعد سزا تو صرف پولیس مقابلے میں دی جا سکتی, عدالت نظر نہیں ہو سکتی. یہی جناب, انشاءاللہ اگلے جمعے کو بشرط زندگی.